بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, محترم ماؤں اور بہنوں, پیارے بچوں, سورۃ الاحقاف کا مطالعہ جاری ہے. کل توحید کی دعوت فطرت کے حوالے سے آئی کہ انسان جب سلیم الفطرت ہوتا ہے, فطرت پر مستقیم ہوتا ہے, تو وہ کس طرح سے اپنے والدین کے احسان کو بھی مانتا ہے اور اس کے حوالے سے خدا تعالیٰ کے احسانات کو بھی وہ مانتا اور پہچانتا ہے. ماں باپ کا بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے. اس کے برعکس بد فطرت نوجوان جس نے اپنی فطرت کو بگاڑ لیا, جو منحرف اور برائیوں کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے, اسے جب آخرت کی بات بتائی جاتی تو اپنے والدین سے وہ کہتا تھا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی داستانیں پارینہ اور کہانیاں ہیں, میں اس پر یقین نہیں رکھتا. ماں باپ نے اسے کس طرح سے سمجھایا, ان سب کا ذکر کل ہو چکا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کی دعوت کو ایک اور زاویے سے پیش کیا, اور وہ زاویہ ہے پچھلی قوموں پر جو عذاب کے دن آئے, جسے ہم ایام اللہ کہتے ہیں, اس کے بہانے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس رمضان المبارک میں ہم یہ تیسری سورت کا مطالعہ کر رہے ہیں. پہلی سورت سورہ دکان, اس کے بعد ہم نے سورہ جاسیہ کا مطالعہ کیا, اور اس کے بعد سورہ احقاف. سورہ دکان میں موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے پار کرانے اور فرعون کو سمندر میں ڈبونے کا واقعہ کا ذکر ہے, مختصر ذکر ہے, اور اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی. اس کے بعد سورہ جاسیہ کا مطالعہ کیا. سورہ جاسیہ میں قوم طبع کا ذکر ہے کہ بتاؤ کہ تم مضبوط لوگ ہو یا قوم طبع کے لوگ ہیں. قوم طبع کو ہم نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا, تمہاری کون سی بساط ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا. یہ ان سورتوں کے درمیان قدر مشترک ہے, مضامین مشترک ہیں. کہیں قوم طبع کا ذکر ہے, کہیں قوم فرعون کا ذکر ہے, کہیں قوم عاد کا ذکر ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عاد کا قصہ سنایا. وَذْكُرْ أَخَا عَادَ, اور انہیں عاد کے بھائی کا قصہ سناؤ. یعنی عاد کے بھائی سے مراد عاد میں جو پیغمبر مبعوث ہوئے حضرت ہود علیہ السلام, ان کا قصہ سناؤ. ان کی جو باتیں, ان کی جو سرگزشت ہے, وہ ان لوگوں کو سناؤ. جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے, اذ انذر قومہ بالاحقاف, احقاف میں, سرزمین احقاف میں انہوں نے اپنی قوم کو متنبہ کیا. احقاف کی مراد کون سی سرزمین ہے, اس پر تفہیم القرآن کے اندر بھی نقشہ پایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور ڈائریکٹری آئی ہے قرآن مجید پر, کہ قرآن مجید میں جن جگہوں کا ذکر آیا ہے اس پر ایک جدید کتاب ابھی شائع ہوئی سعودی عربیہ سے, اس میں سیرت اطلس, یعنی اٹلس کو اطلس لکھا ہے. یہ ایک ہے قرآنی کا اٹلس اور ایک ہے حدیث کا اٹلس. قرآنی کا اٹلس آپ دیکھیں گے تو قرآن میں جن جن جگہوں کا ذکر آیا ہے اسے جدید جیوگرافی کی روشنی میں اسے ثابت کیا گیا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اطلس نبوی کے نام سے اسے مرتب کیا گیا ہے, اس میں مقامات کا ذکر ملتا ہے. آپ احقاف کو اٹھا کر دیکھیں گے تو سعودی عربیہ کا جو پیننسولا ہے اس کا نچلا حصہ, جسے آج وہاں یمن پایا جاتا ہے, اور یمن کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ بھی اور متمدن علاقہ بھی ایک زمانے میں رہا. وہیں قوم طبع آباد تھی, وہیں قوم سبا آباد تھی. اسی کے اوپر اب آپ اگر عرب کی طرف آگے آئیں گے اور مغربی علاقے میں دیکھیں گے تو یمن کا اس علاقہ جہاں حضرت موت ہے اور نجران کی طرف جاتا ہے اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے احقاف کا علاقہ، جہاں احقاف سے مراد وہ جسے احقاف کہتے ہیں ریت کے تودوں کو، یعنی تا حد نظر جہاں ریگستان آج نظر آتا ہے، اور مولانا مودودی نے اس پر بہت تفصیلی چیزیں لکھی ہیں کہ کس طرح سے وہاں آج کسی کو بھی جاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے اور کوئی شخص اس ریگستان کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ گئے وہ گم ہو جاتے ہیں، ایسا ایک لخ دخ صحرا آج موجود ہے. وہاں حضرت ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو متنبہ کیا، اپنی قوم کو انہوں نے ڈرایا. وقت خلت النذر من بین یدیہم ومن خلفہ، اور صرف حضرت ہود علیہ السلام نہیں، حضرت ہود سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آتے رہے، حضرت ہود کے بعد بھی انبیاء آتے رہے، سب انبیاء کی بات ایک ہی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، یہ ہر نبی کی دعوت تھی. اور پھر نبیوں نے یہ وارننگ بھی دی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں اس عظیم عذاب کے دن سے جو تم پر آ سکتا ہے، اگر تم نے میری دعوت کا انکار کیا، خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس دن کے آنے کا اندیشہ رکھتا ہوں اور میں تمہیں ڈراتا ہوں. جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، اس اندیشے سے ڈرایا کہ اگر تم نے خدا کی بات کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، تو تم پر عذاب کا دن آ سکتا ہے، تو ان کی قوم نے کہا قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، کیا تم اس لیے مبعوث ہوئے ہو، کیا تم اس لیے آئے ہوئے ہو کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے پھرا دو، ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے باپ دادا سے ہم جانتے ہیں کہ یہی ہمارے معبود ہیں، ان معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دینا چاہتے ہو، تمہارا یہی مشن ہے. فاتنا بما تعیدنا، جس چیز کا تم ڈراوا دیتے ہو، جس چیز سے تم ڈراتے ہو ہمیں، وہ عذاب آئے گا، خدا تعالیٰ پکڑ لے گا، خدا تعالیٰ زلزلہ بھیجے گا، بجلی بھیجے گا، کڑک آ جائے گی، ان سب چیزوں کو جو تم ڈراتے ہو لاؤ ذرا عذاب ہم دیکھیں گے. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی اپنے ڈرانے میں سچے ہو تو لے آؤ عذاب. اس طرح سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا. انبیاء کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ جب بھی قوموں نے عذاب کا مطالبہ کیا، انہوں نے یہی کہا کہ عذاب لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر تم نے خدا کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، تو عذاب لانا وہ اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ صرف رسالت کو پہنچانا، پیغام کو پہنچانا ہے، اور وہ کب آئے گا، وہ دن، منحوس دن، یہ اس کی میں خبر نہیں دے سکتا. قال انما العلم عند اللہ، میں نہیں جانتا. ان کا جواب یہ تھا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کہ اگر تم نے پے در پے میری نصیحت کے باوجود میری دعوت کو رد کیا، ٹھکرایا، تو کب تم پر عذاب آئے گا میں نہیں کہتا، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میرا کام اتنا ہے، وہ ابلغکم ما ارسلت به، میرا کام اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی میری طرف نازل کی ہے اسے تم تک پہنچا دوں، اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے، لیکن میں ایک بات تو تمہارے بارے میں ضرور میں جانچتا ہوں، پہچانتا ہوں، میں تمہیں اچھی طرح سے پرکھ کر میں نے جان لیا ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، تم گویا کہ جہالت اور نادانی میں ڈوبی ہوئی قوم ہو. اتنا سمجھانے کے باوجود، خدا کے بارے میں اور اپنے رسول کے بارے میں اتنے سب دلائل دینے کے باوجود، تم وہ قوم ہو جو نادانی کے اندر، جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہو. جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب واقعہ سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ شعرا کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے، اس لیے یہاں مختصراً صرف اجمالی ذکر ہے، ہم بھی اجمالی ذکر ہی کریں گے، یہاں تفصیل میں نہیں جانا ہے. پلما راؤ آرزم مستقبل، جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بادل گھر گھر کر اٹھ کر آ رہے ہیں، اور دیتوں ان کی وادیوں کی طرف جب بادل گھر گھر کر آنے لگے، تو خوشی سے ناچنے لگے، پھدکنے لگے. قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے کہ یہ تو وہ بادل ہے جس سے ہم سیراب ہوں گے، ہماری ندیاں سوکھ گئی ہیں، ہمارے چشمے سوکھ گئے ہیں، ہماری کھیتی اور کھلیان کے اندر قحط پڑ چکا ہے، ہمیں خوشی ہے، اور اچھلنے اور پھدکنے لگے اور خوشیاں منانے لگے کہ یہ تو وہ بادل گھر گھر کر جو گھٹائیں کالی گھٹائیں آ رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اب زور کی بارش ہونے والی ہے اور ہماری سرزمین کو خوب سیراب کرے گی. لیکن خدا تعالیٰ نے کہا بل ہوا مستعجل تم، یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم اجلت کرتے تھے، جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے، یہ بارش نہیں ہے، یہ بادل جو گھر کر آ رہے ہیں یہ تمہیں سیراب کرنے کے لیے، تمہاری سرزمین کو لہلاتی کھیتیوں میں بدل دینے کے لیے یہ نہیں بادل اٹھ کر آ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم اجلت کرتے تھے، جلدی مچاتے تھے. ریحن فیہا عذاب علیم، یہ وہ طوفان کا جھونکا آ رہا ہے، یہ عظیم تباہی مچا دینے والا طوفان اور آندھی آ رہی ہے. فیہا عذاب علیم، جس کے اندر ایک دردناک عذاب ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بادل بھیجے، زوردار ہوا چلی، کڑک اور بجلی بھی لگاتار ہوئی، اور ایسی آندھی اور ایسا طوفان اٹھا کہ اس کے بعد وہ پوری قوم ایسی تباہ ہوئی کہ اس قوم کے اندر کوئی درخت، کوئی پیڑ، کوئی جانور، کوئی انسان بچنے نہ پایا، ہر طرف تباہی مچی. 7 راتیں اور مسلسل 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کو برپا کر رکھا، اور پوری قوم گویا کہ الٹ پلٹ کر تہس نہس کر کے رکھ دی گئی، اور بیخ و بن سے اکھاڑ پھینک دی گئی. اس کا نام و نشان تک دنیا کے اندر باقی نہیں رہا، اور اس پوری سرزمین کے اندر کوئی جاندار تو جاندار، کوئی درخت صحیح سالم نہیں، کوئی کٹیا صحیح سالم نہیں، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو چوپٹ کر کے رکھ دیا. تو دم میرو کل شہی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر ڈالا. بیامری ربیہ، اللہ تعالیٰ کے رب کے حکم سے ساری چیزوں کو اس طوفان نے تباہ کر ڈالا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اور آخرکار وہ ایسے ہو گئے کہ جب تم ان کے مسکنوں کو دیکھتے ہو تو سوائے کھنڈرات کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی تھی. کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ وہ جزا ہے، یہ وہ بدلہ ہے جو ہم مجرم قوموں کو دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کا ذکر کیا، اور بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے رسول کا اور دعوت توحید کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے ختم کیا، نیست و نابود کیا، ان پر ایک عذاب بھیجا طوفان کا، اور اس عذاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ان کو گویا کہ داستان پاری نہ بنا کر ختم کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کی طرف مخاطب ہو کر کہا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے وہ قدرت، وہ اختیارات، وہ زبردست ان کو ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں ایسی صلاحیتیں دے رکھی تھیں، ویسی صلاحیتیں، ویسی قدرت، ویسا اختیار تم کو نہیں ملا. تم سے زیادہ با اختیار قوم تھی، تم سے زیادہ قدرت والی قوم تھی، تم سے زیادہ انہوں نے زمین کو ادھیڑا اور زمین کے سینوں سے خزانوں کو خالی کیا. قرآن میں دوسری جگہ یہ الفاظ آئے کہ تم سے زیادہ وہ زیادہ ذہانت رکھنے والے، صلاحیت رکھنے والے تھے، انہوں نے زمین کو ادھیڑا اور زمین سے انہوں نے خزانوں کو نکالا. تمہارے سے زیادہ صلاحیت رکھنے والی وہ قوم تھی. اور وجعلنا لہم سمعاً وابصاراً وافئدہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور دل دے رکھے تھے. اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ دنیا کے معاملے میں ذہین قوم تھی، وہ آنکھ کا استعمال کرتی تھی، کان کا استعمال اور قلب کا استعمال. اس کا یہ مطلب ہے کہ گویا کہ عقل تک رسائی کے لیے ادراک کی یہ قوتیں ہیں، آنکھ، کان اور قلب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بڑی ذہین قوم تھی، لیکن ان کی ذہانت صرف دنیا کے معاملے میں تھی، اور ان کو وہ عقل نہیں ملی جو آخرت میں ان کو عذاب علیم سے بچا دے، ان کو وہ عقل نصیب نہیں ہوئی جس سے وہ سیدھا راستہ دیکھتے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دیکھتے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سماعت، بصارت اور دل و دماغ اور حواس عطا کیے تھے. فما اغنا عنہم سمعہم ولا بصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن ان کا سننا، ان کا دیکھنا، ان کا سوچنا انہیں کچھ کام نہ آیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. اذ کانوا یجہدون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، آخرکار گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس پر گویا پورا قصہ ان کا ختم ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ با اختیار قوم، قدرت رکھنے والی قوم، صلاحیت والی قوم، اللہ تعالیٰ نے با صلاحیت قوم کو دنیا سے مٹا دیا. تو قریش سے کہا کہ تم گویا کہ آخر تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے، تم اپنے آپ کو کیوں بلند سمجھتے ہو، تمہیں کون سے ایسی زیادہ صلاحیتیں مل گئیں کہ قوم عاد سے زیادہ با صلاحیت تو تم نہیں ہو. قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جتنی رفاہیتیں اور خوشیاں، دنیا کی مسرتیں، دنیا کی دولت اور فراوانی دی رکھی تھی، ایسا تو تم کو نہیں ملا ہے، آخر تم کیوں آئٹتے ہو؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، ان کا قصہ ختم کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم کو کیوں تباہ نہیں کرے گا؟ یہ گویا کہ ان کو سنانا اور سمجھانا تھا. کہ اب اس سورت کے اندر دیکھیے 3 زاویے آ چکے. ایک تو وہ زاویہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی باتیں سنا کر توحید، رسالت، آخرت کی گفتگو کی. اس کے بعد دوسرا آیا وہ فطرت سلیمہ کے حوالے سے طرز آیا، وہ اسلوب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. تیسرا یہ ہے کہ پچھلی گزری ہوئی قوموں کے انجام سے ڈرا کر قوموں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ تم بھی وہ روش نہ اختیار کرو جس روش پر چل کر قوم عاد تباہ ہوئی، تو تم کو بھی تباہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اگر تم نے وہی شعار اپنایا. اب چوتھا طریقہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کلام تو وہ کلام ہے جس سے تمہارے سنگ دل متاثر نہیں ہوتے ہو تو ہوں، لیکن جنات کے گروہ کی کان میں جب بھنک پڑ گئے تو اس قرآن سے وہ کتنا متاثر ہوئے. یہ بتانا مقصود ہے کہ جو مخلوق جس کی اکثریت انسانوں کی دشمن ہے، جس کی اکثریت سرکش ہے، شیاطین کی اکثریت ہے، ویسی مخلوق میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ قرآن مجید سننے کی توفیق مل گئی تو ان کا دل پگھل گیا، وہ قرآن کی طرف آ گئے. لیکن تم ہو کہ تمہاری بدبختی کا یہ حال کہ تمہارے درمیان رسول آیا، تم کو قرآن کی دعوت سناتا ہے لیکن تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان کیا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کے بعد ان قوموں پر تبصرہ کرتے ہوئے اس رکوع کی شروعات میں دو آیتیں آئیں کہ قوم عاد یا اس طرح کی جتنی قومیں تھیں تو ان سب کو ہم نے تباہ کیا، تمہارے آس پاس میں ان کی بستیاں ہیں. قوم عاد کی بستی ہے، قوم سمود کی بستی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہے، قوم سبا کی بستی ہے، قوم تبا کی بستی ہے، یہ پورے عرب جزیرے کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے آس پاس میں بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا اور ہم نے بار بار وہاں پیغمبر بھیج کر واضح روشن ہدایات کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آئے. اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جن دیویوں کو، جن دیوتاؤں کو وہ معبود سمجھ کر، خدا سے قربت کا ذریعہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے، وہ معبود کہاں چلے گئے جب ان قوموں پر عذاب آیا؟ بل ذلوا عن مدارک ابکہم، بلکہ وہ تو واقعہ یہ کہ وہ کھو گئے، گم ہو گئے. پکارا ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، تو کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کام آنے والی نہیں تھی، وہ سب جھوٹ تھا جو انہوں نے گھڑا. وما کانوا یفترون، اور اس جھوٹ کا جو انجام ہونا تھا وہ ہوا، وہ سب کچھ جو کچھ تھا انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھا تھا، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں. یہ دو آیتیں اس رکوع کے اندر آ گئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. کہا کہ جب وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب جنوں کے ایک گروہ کو ہم نے تمہاری طرف متوجہ کیا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کر رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات نے کہا فَلَمَّا أَنصِتُوا، ایک دوسرے سے آپس سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، با ادب سنو اس کلام کو، عظیم کلام ہے یہ جو سنایا جا رہا ہے. اس کلام کو انہوں نے سنا، اور جب وہ کلام مکمل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت ختم کی، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو قرآن مجید کی تلاوت جب اللہ کے رسول نے ختم کی تو وہ کلام الہی کو سنے، اس کی تاثیر دلوں کے اندر پیدا کی اور وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے. تو ایسے ہی سادھے طریقے سے نہیں پلٹے، بلکہ پلٹے تو قوموں کی طرف داعی بن کر پلٹے، قرآن مجید کی دعوت لے کر پلٹے، اور جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے انہوں نے سمجھایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو انہیں بتایا اور انذار کیا، انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت کا پیغام پہنچایا. ان آیات میں ہم انشاءاللہ تفصیل میں آئیں گے، ابھی صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس آیت کے ذریعے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیڈروں کو اور طائف کے لیڈروں پر گویا کہ چوٹ کی ہے کہ تم گویا کہ نہ ہنجار ہو، نہ بیکار ہو، نہ خیرے ہو، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ تمہارے درمیان رسول نے جب قرآن کی تلاوت کی تو تم نے ہنسی مذاق اور ٹھٹے سے ان کا استقبال کیا، پتھروں سے ان کا استقبال کیا، لیکن جب وہاں سے پلٹے، طائف سے جب آپ آ رہے تھے اور ایک نخلستان میں آپ نے قیام کیا اور آپ نے نماز کے دوران قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت فرمائی، تب جنات نے آ کر یہ سنا، یہ اسی پس منظر میں ہے، تو طائف سے واپسی پر. تو ابھی اللہ تعالی نے بتایا کہ تم نے قرآن مجید کی قدردانی نہیں کی لیکن جنات کے ایک گروہ نے اس کی قدردانی کی اور اس قرآن مجید کو سنا. آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو وہ گروہ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے ان کے کانوں میں بھنک پڑی، آواز پڑی تو وہ رک گئے، اور رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تلاوت کو کیسے سنا، اس میں بھی خاص الفاظ پر غور کرنے کے، قالا انصتوا، کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ با ادب ہو جاؤ، مؤدب ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لحاظ کرو اس کلام کا. جب یہ کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کلام کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، تو اپنے آپ کو گویا کہ اللہ کے سامنے حاضر و ناظر جان کر ادب اختیار کرو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے ادب تھے، وہ گستاخ تھے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد سلوکی کی طائف کے اندر، اور یہ بھی کیا کرتے تھے مکے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید سناتے تھے تو وہ آپس میں کہتے تھے کہ غلغپارا کرو، ہنگامہ کرو، شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم قرآن مجید کی دعوت پر غالب آ سکو. اس کے بالمقابل جنات کا حال یہ تھا کہ غلغپارا کرنے کے لیے وہاں نہیں آئے، وہاں انہوں نے شور شرابہ اور ہنگامہ نہیں کیا بلکہ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کے آگے جھک کر انہوں نے کلام الہی کو سنا. پھر جب کلام الہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت میں بند کیا، ختم کیا، تو وہ پلٹے، اس تاثیر کو لے کر قلب کے اندر یہ جذبہ لے کر لوٹے کہ آہ کتنا پیارا کلام تھا جو آج ہم نے سنا، کیا پیاری دعوت ہے، کیا پیاری پیاری باتیں اس کلام کے اندر، اس جذبے کو لے کر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، کیا پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کلام کا اثر یہ ہے کہ جو اس کلام کو سنے گا وہ اس کلام کا داعی بننا چاہیے. یہ اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے، ورنہ وہ جنات نے یہ نہیں کیا کہ واہ واہ نہیں کہا انہوں نے، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ آہ کیا پیارا کلام ہے، صرف داد تحسین دے کر وہ اپنی قوم کی طرف نہیں لوٹ گئے. آج بھی حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعریف میں، اس کی فصاحت و بلاغت میں، اس کی تعریف میں آسمان اور زمین کے خلابے ملانے والے بہت کم نہیں ہیں. دنیا کے اندر بہت تعریف کریں گے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر بہت زوردار تقریر تو کر دیں گے، لیکن دنیا میں ایسے کم لوگ ملیں گے جو قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑے والے ہوں گے. اس لیے قرآن نے خاص کر یہاں بتایا کہ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے سنا، صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہا، بلکہ پلٹے اپنی قوم کی طرف تو دائی بن کر پلٹے. ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ جنات بس بعض آیتیں بعض رکوع کو سن کر وہ دائی بن کر اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ہی کے چکر میں پڑے ہوئے، اس سے آگے ہم کو توفیق نہیں مل رہی ہے. خدا سے توفیق مانگنی چاہیے کہ جس طرح جنات کے گروہ کو منذر بننے کی توفیق ملی، دائی بننے کی توفیق ملی، اس طرح اللہ تعالی ہم کو بھی قرآن جو سنتے ہیں اس کے نتیجے میں قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، یہ دعا کرنی چاہیے. واپس پلٹ کر انہوں نے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدی یهدی الی الحق والی طریق مستقیم. کہا کہ اے قوم کے لوگوں، اپنی قوم کی طرف پلٹے. اپنی قوم کے لوگوں کو غالباً جمع کیا ہوگا کسی جگہ، اور اپنی قوم کے درمیان میں انہوں نے خطاب کیا، جنات کے اس گروہ نے خطاب کیا اور خطاب کر کے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، آج ہم نے ایک عظیم کلام سنا. انا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسی، ہم نے آج ایک ایسے کلام کو سنا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل کیا ہے. کیوں؟ جنات میں سے بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، جہاں بعض سرکش بھی ہوتے ہیں. تو ان کی جو کتاب تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی، تورات تھی وہ آخری کتاب تھی. اس کے بعد جو انجیل آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ساتھ گویا کہ اس کا تکملہ کرنے کے لیے، وہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے انجیل کے اندر، بلکہ تورات کے اندر جو باتیں تھیں اس کی یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے آئے، ورنہ آخری اللہ کی کتاب اس وقت تورات تھی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی جو نعت اور ان کی حمدیں ہیں وہ بھی اسی تورات کے اندر اس وقت شامل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی اس کے بعد ہم نے آج ایک کتاب کو سنا جو بہت عظیم کتاب، بہت پیاری کتاب ہے، اور اس کتاب کی تعریف میں کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ پچھلے نبیوں کی کتابوں میں ایک نبی کے آنے کا ذکر تھا، ایک کتاب کے آنے کا ذکر تھا، یہ کتاب اس کی مصداق ہے. مصدقا لما بین یدی، جتنی کتابیں پہلے آ چکی ان کتابوں میں ایک نبی کے آنے کا، ایک رسول کے آنے کا، ایک کتاب کے آنے کا جو ذکر ملتا ہے، جو پیشین گوئی ملتی ہے، شاید یہی کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آ گئی ہے. یہدی الی الحق، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے. یہ کتاب انٹرٹین نہیں کرتی، یہ کتاب انٹلیکچوئل گروتھ ہی کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب صرف علمی ذخیرے نہیں رکھتی. اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے، یہدی الی الحق، سیدھا راستہ بتاتی ہے، حق کا راستہ بتاتی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی راہ بتاتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيم، اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. یا قومی عجیبو، اے میری قوم کے لوگوں، جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ لبیک کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، لبیک کہو عجیبو داعی اللہ، اللہ کا جو داعی اس وقت مکے کے اندر آیا ہے اس کی دعوت پر تم بھی لبیک کہو، ایمان لے آؤ. کتنا پیارا کلام، کیا عظیم کلام ہم نے سنا، عجیبو داعی اللہ، اللہ کا جو داعی، اللہ کی طرف پکارنے والا جو فرد آیا ہے اس کی دعوت کی طرف تم بھی گویا کہ لبیک کہو. وآمنو بھی، اور اس کتاب پر تم بھی ایمان لے آؤ. ایمان اگر لے آؤ گے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. دیکھیے کس ترتیب سے انہوں نے گفتگو کی، پہلے کتاب کا تعارف کرایا، پھر کتاب کے مقصد کا تعارف کرایا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا تعارف کرایا، پھر اس پر ایمان لے آنے کی دعوت دی، اس کے بعد کہا کہ ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہوگا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا، یہ کہ تمہاری مغفرت ہوگی تمہارے گناہوں کی، اور تم کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے آخرت کے دن بچائے گا۔ غور کیجئے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت، کتاب پر ایمان لانے کی دعوت، کتنی دعوتیں ایک آیت کے اندر انہوں نے سمیٹ کر بیان کر دی۔ تو جنات نے اپنی قوم کے درمیان پلٹ کر بڑی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، بڑے ہی پیارے انداز میں، دل نشین انداز میں اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی، اور یہ بھی آگاہ کر دیا، صرف یہ نہیں کہ پازیٹیولی انہوں نے دعوت دی، نیگیٹو انداز سے بھی، منفی انداز سے بھی انہوں نے ڈرایا۔ ومن لا یجیب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین، اگر تم ایمان نہ لے آئے، اگر تم نے دعوت پر لبیک نہ کہا، تو یاد رکھو داعی اللہ، اللہ کے داعی کی دعوت پر اگر تم نے لبیک نہیں کہا، تو یاد رکھو کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ زمین میں تم کہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں عذاب میں پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے، اولئک فی ضلال مبین، جو اس کلام کو مان کر نہیں دیں گے، وہ پکے گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یہاں تک پوری ان کی تقریر ختم ہوتی ہے، اپنی قوم کے درمیان وہ پلٹے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو یہ پورا گویا کہ دعوت کا پیغام پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں گویا کہ ان کے اندر بھی اسلام کی دعوت پھیلنے لگی۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ دعوت توحید، یہ صرف انسانی مخلوق ہی کے لیے توحید کی دعوت نہیں ہے، توحید کا عقیدہ نہیں ہے، دنیا کے سارے مخلوق کا، جنات کا بھی، شجر، حجر، درخت، پتھر، سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، زمین، سب کا عقیدہ توحید ہی کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جنات کا خاص ذکر کیا کہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ دیگر مخلوق کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہاں تک تو اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر جو بات تھی اس کی تشریح ہو گئی۔ اب تھوڑی سی تشریح ہم گفتگو کریں گے کہ جنات کے اس مسئلے پر، کہ یہ چونکہ ایسا مسئلہ ہے، اس میں پڑھا لکھا نوجوان بالخصوص تردد کا شکار ہے، اس کے اندر شک، بہت سا شک پایا جاتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا جنات کے وجود پر۔ کبھی کبھی ہم سے پوچھا جاتا ہے، امین صاحب آپ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ بھی جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ کہا جنات پر اور شیطان پر، جب میں نے گفتگو کی تو لوگوں نے کہا ہم کو یقین نہیں تھا کہ آپ جیسے آدمی بھی جنات پر یقین رکھتے ہیں، جنات کا اثر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، فلاں چیزیں، اس طرح سے لوگوں کو گویا کہ اپنے آپ کو عقل مند ہونے کی یہ دلیل سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ چیز ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات آئے تو انہوں نے یہ لکھا کہ جنات سے مراد کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں میں دیو ہیکل، خبی ہیکل انسان تھے، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگوں کو جنات کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے جنات کے بارے میں کہا، انکار کیا کہ جنات نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسانوں ہی میں سے جو شریر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ سب غلط بات ہے، شریعت کے اندر جنات کی ایک حقیقت ہے، جنات کا وجود ہے، اور جنات کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، اس پر ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آتے تھے اور آپ کی دعوت کو سنتے تھے، اس کی ایک دلیل تو اس سورت کے اندر ہے۔ دوسری دلیل انشاءاللہ ہم سورہ جن کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے ایک اور گروہ نے، یہ ایک گروہ الگ ہے جو طائف کے پاس آ کر اللہ کے رسول کے پاس کلام سنا، ایک اور گروہ ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے تو دوسرے گروہ نے آ کر آپ کے کلام کو سنا۔ اس کے بعد ان دونوں گروہ نے جا کر اپنی قوم میں جب دعوت کا کام کیا تو اور بہت سے جنات کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ اس کا تفصیلی ذکر ایک نہیں، دو نہیں، میں بیسیوں کتابوں کے نام دے کر میں بتا سکتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، بہت تفصیل سے ملے گا۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اسے اٹھا کر دیکھیں، اس میں تفصیل سے ملے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے، تاریخ جنات و شیاطین، اس کتاب کو اٹھا کر پڑھیں، آپ کو اس میں مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب، غازی نام کے صاحب، ایک قریب میں انہوں نے کتاب لکھی، اسے پڑھیں، اس میں مل جائے گا۔ پھر امام غزالی نے اس موضوع پر لکھا ہے، پھر امام ابن جوزی نے لکھا ہے تلبیس ابلیس۔ کئی بزرگوں کی کتابوں کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں، یہ کتابیں عربی کی کتابوں کا نہیں ہے ذکر، میں نے اردو کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بڑے بڑے علماء نے، چھوٹی کے علماء نے، جن کی نگاہ حدیث پر گہری تھی، ان لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے وفود آتے تھے جنات کے۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج مجھے جنات سے ملاقات کرنے جانی ہے، کون میرے ساتھ آئے گا؟ آپ نے پوچھا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ آپ لے گئے رات کے وقت، اور ایک وادی میں پہنچے اور اس کے بعد آپ نے ایک لکیر کھینچی لکڑی سے اور کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تمہیں اس لکیر کو پھاندنا نہیں چاہیے، کراس نہیں کرنا چاہیے، اس لکیر کے اس جانب تم رک جاؤ۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے وادی میں اور تھوڑی دور چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، رات کا وقت تھا اور جنات سے ملاقات تھی، دل کے اندر گویا کہ خوف کی کیفیت تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ زمین کے قریب کچھ پرندے، گدھ نما پرندے تھے جو اڑ اڑ کر آ رہے تھے اور جھنڈ کے جھنڈ آ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچ رہے تھے۔ ایک شور اور ہنگامہ تھا، ایک غلغپارہ تھا، اور اس ہنگامے کی بھنک تو سنائی دے رہی تھی لیکن کیا کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک ان کے درمیان رہے اور پھر اس کے بعد وہ پورا پرندوں کا جو جھنڈ تھا وہ واپس چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ کر آئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اصل میں یہ جنات کا ایک گروہ تھا جو ہمارے درمیان آیا تھا اور ان میں ایک آدمی کی قتل ہو گئی تھی، اس قتل کا فیصلہ لے کر، اس قتل کا مقدمہ لے کر میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کا فیصلہ کیا، یہ اس طرح سے آپ نے بتایا۔ تو کلام الہی سننے ہی کے لیے نہیں بلکہ بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کرانے کے لیے بھی آتے تھے۔ ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رفع حاجت کے گئے تھے، سفر میں تھے، ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا کہ بلال ہمیں استنجا کے لیے پانی فراہم کر دو، تو پانی فراہم کیا حضرت بلال نے اور دور جا کر جہاں اللہ کے رسول استنجا کے لیے بیٹھنے والے تھے وہاں پانی رکھ کر آپ واپس آ گئے۔ بہت دیر تک نہیں آئے اور وہاں بھی کچھ ہنگامہ، کچھ شور شرابا، کچھ غلغپارہ کی آواز آئی لیکن حضرت بلال سمجھ نہیں پائے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد بہت دیر کے بعد آئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اصل میں جنات کا یہ گروہ آیا تھا، ان کے درمیان ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان میں سے بعض مشرکین تھے بعض مومنین تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی چھڑی ہوئی تھی ان کے قیام گاہوں کے بارے میں کہ وہ کہاں قیام کریں۔ تو میں نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا اور جو مومن جنات تھے ان کو میں نے جلس عطا کیا اور جو کافر اور مشرک جنات تھے میں نے ان کو غور عطا کیا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ جلس اور غور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جلس جو ہے وہ بستیاں ہیں، پہاڑ ہیں، گھروں کی چھتیں ہیں، ان کو میں نے مسلمان جنوں کے لیے کہا کہ تم یہاں بسیرا کرو، اور جو مشرک جنات تھے میں نے ان کو غور دے دیا۔ غور سے مراد ہے کہ غار، کھائی، گھاٹی، خندق اور سمندری جزیرے، یہ سب وہ مقامات ہی میں نے تقسیم کر کے دیا کہ تم وہاں قیام کرو، تم یہاں قیام کرو، اس طرح سے میں نے ان کے درمیان یہ گویا کہ تقسیم کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ان کا ایک وجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات کی حیثیت ہے، جنات کا وجود ہے، جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے، آپ ان کے لیے پیغام لے کر جاتے تھے، آپ سناتے تھے۔ ایک اور موضوع میں اس میں نہیں جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بحیثیت نبی جنات میں کیا تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے، علمی کتابوں میں ہے یہ بحث، آپ اٹھا کر پڑھ لیں، اس وقت یہ ہمارا موقع نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ صرف یہ بتانا تھا کہ جنات کی حقیقت ہے، جنات کا وجود ہے، لیکن جنات جو ہے نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے۔ لفظ جن، اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بہت سی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیں، سب میں پہلے چیپٹر میں یہ ذکر ملے گا آپ کو کہ جن جو ہے اس کا مادہ جیم نون نون سے بنتا ہے اور اس کے اندر اصل جو مرکزی نقطہ ہے وہ پوشیدگی ہے، غیر مری ہے، نظر نہیں آنے والی چیز ہے جن۔ اسی لیے جن سے کئی مشتقات ہیں، کئی الفاظ جو نکلتے ہیں ان سب میں چھپنے کی بات ہے۔ مثلا جنون ہے، یہ لفظ بھی جن سے نکلا ہے، جنون یہ ہے کہ جس کے اندر عقل چھپ گئی ہو، عقل آدمی کی جب ماری جاتی ہے، شعور اگر چھپ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں جنون کے اندر مبتلا۔ جنت، جنت وہ ہے کہ جس کی زمین جو ہے درختوں کی شاخوں سے ڈھک جائے، چھپ جائے، اسے ہم جنت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جنین، ماں کے فیٹس کو کہتے ہیں جنین، جس کے اندر جو بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، باہر نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے قرآن مجید میں اور بہت سے الفاظ ہیں، آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا، فلما جن علی اللیل رآ کوکبا، جب رات کی تاریکی چھا گئی، جنہ کا مطلب ہے چھا جانا، چھپا لینا۔ تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ جن سے مراد چھپی ہوئی مخلوق، غیر مرئی مخلوق، نظر نہ آنے والی مخلوق، غیر محسوس مخلوق، اور یہ ناری الاصل مخلوق ہے، اس کی پیدائش، جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اور بعض چیزیں ہیں جنات کے بارے میں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جنات کی حقیقت شریعت کے اندر ہے اور اس کا انکار کرنا اور جنات کے وجود کا اور جنات کے جو کارستانیاں ہیں ان کا انکار کرنا گویا کہ شریعت کے بدیہات میں سے اور بنیادی چیزوں کے انکار کرنے کے برابر ہوگا۔ جنات کا وجود پایا جاتا ہے اور جنات کون ہیں؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا اس طرح سے جنات بھی ایک مخلوق ہیں. انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا, جنات کو آگ سے بنایا اور فرشتوں کو نور سے بنایا, اور جنات جو ہیں وہ آسمان میں بسیرا کرتے تھے اور وہ ایک ایسی مخلوق ہے انسانوں کی طرح جنہیں خیر و شر کا امتیاز ہے, جن کو آزادی اور اختیار ہے, چاہے تو وہ مطیع بنے چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے منکر بنے. تو یہ دو ہی مخلوق ہیں کائنات کے اندر جہاں تک اللہ نے ہم کو واقف کرایا ہے. ہو سکتا ہے کائنات کے کسی اور گوشے میں کوئی اور مخلوق ہوگی. جہاں تک قرآن کے اندر جو بات آئی ہے, یہ دو ہی مخلوق کائنات کے اندر ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمیز ارادہ اور اختیار عطا کیا, چاہے تو نیک بنے چاہے تو برے بنے. ان میں سے جنات دوسری مخلوق ہے, انسان پہلی مخلوق. یہ دو مخلوقات ہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جنات انسانوں سے پہلے کی مخلوق ہے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا. جنات کے بارے میں یہ جاننے کے بعد اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن اصل میں مخلوق کا نام ہے. ان میں سے جو سرکش ہوتے ہیں, جو برے ہوتے ہیں, جو کافر ہوتے ہیں, ان کا نام ہے شیطان. تو شیطان اور جن دونوں ایک ہی چیز ہیں. جن مخلوق کا نام ہے اور ان میں سے جو بگڑے ہوئے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں اور جو گمراہی پھیلانے والے جنات ہوتے ہیں, ان کا نام شیطان ہوتا ہے. اور ان کا جد امجد, ان کا جو اصل باپ ہے, وہ اس کا نام ہے ابلیس. جیسے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اس میں آگے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس, اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ایک اور جگہ کہا کہ ابلیس وہ ہے کہ کان من الجن, وہ جنات میں سے تھا, جنات کا سربراہ تھا. ابلیس آج بھی زندہ ہے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمریں عطا کی ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر عطا کی, لیکن ان کی عمریں بہت طویل ہیں. ایک جن کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی حدیث کی کتابوں میں, اس نے کہا کہ میں ابلیس کا پوتا ہوں. ابلیس کا پوتا تھا. کب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, ان دونوں کے درمیان کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہوگا, لیکن اس ابلیس کا پوتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم کو دیکھتی ہے لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. یہ سورہ اعراف کے اندر ہے, انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. جنات وہ ہیں جو تم کو دیکھتے ہیں اس جگہ سے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ ناک کان سب عطا کیے ہیں, اس کے علاوہ ان کو سینگ بھی عطا کیے ہیں, حدیث میں سب ذکر ملتا ہے. ان کا چہرہ کیسا ہے اس کے بارے میں یہ بتا گیا, زخم کا جو درخت ہے, جو خبی چہرہ ہے وہ چہرہ ویسا چہرہ ان کا ملتا ہے. لیکن ان کی کوئی اصل جو حیثیت ہے وہ انسان نہیں جانتا. وہ مختلف شکلیں بدلنے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے. کبھی کتے کی شکل میں آ سکتے ہیں, بھیڑ بکری کی شکل میں, بلی کی شکل میں وہ آتے ہیں, چوہے کی شکل میں آ سکتے ہیں, گدھے کی شکل میں وہ آ سکتے ہیں. جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ کسی بھی شکل میں وہ آ سکتے ہیں, حتیٰ کہ وہ انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں. اس سے بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ تو وہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا جب وہ منصوبہ بنایا جا رہا تھا دار الندوہ میں, تو اس میں ایک بوڑھا بھی شریک تھا, شیخ, ایک عمر رسیدہ آدمی شریک تھا, اور اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جانا چاہیے. اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ قتل کرنا ہو تو سب قبیلے کے لوگ مل کر, ایک ایک آدمی سب ملے, تب اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہیے. یہ مشورہ دینے والا شیطان تھا. اسی طرح انسانی شکل میں وہ آتے ہیں. اسی طرح وہ مشہور واقعہ ہے کہ مدینے میں صدقہ فطر کے کھجور جمع کر کے اللہ کے رسول نے رکھے تھے, رات میں ایک چور آیا اور اس نے کچھ کھجوریں چرا کر لے گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگہبان بنایا تھا. جب دیکھا کہ کوئی آدمی آ کر چرا کر لے جا رہا ہے تو پکڑا اس کو, پکڑنے کے ساتھ وہ بھاگ گیا. پھر دوسری رات آیا اور دوسری رات آ کر جب اس نے چرایا تو حضرت ابو ہریرہ کامیاب ہو گئے اور پکڑ لیا اسے. جب پکڑ لیا تو چور نے بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میں آئندہ سے کل نہیں آؤں گا. پھر جب تیسری رات آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں, اب تو تجھے اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچا نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں غریب ہوں, میری بیوی بیمار ہے, فلاں ہے, رویا دھویا. اس کے بعد کہا میں جاتا ہوں, میں ایک تمہیں نسخہ سکھاتا ہوں کہ رات میں تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, شیطان اور چوروں کے فتنوں سے تمہیں حفاظت ہو جائے گی, اس نسخے کے عوض مجھے آج چھوڑ دو. تو لہٰذا حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. تیسرے دن آ کر اللہ کے رسول سے سنایا پورا قصہ تو اللہ کے رسول نے کہا اس نے جو بات کہی وہ سچی ہے لیکن وہ نہایت جھوٹا ہے. شیطان وہ نہایت جھوٹا ہے لیکن اس نے جو بات کہی وہ سچی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے روپ دھار کر وہ آ سکتے ہیں. انسان کی شکل میں, جانور کی شکل میں, کتوں کی شکل میں, مختلف شکل میں وہ آتے ہیں, اور اس سے جو ہے سانپوں کی شکل میں بھی آتے ہیں, اس کا بھی ذکر موجود ہے. اور مسلم کی روایت ہے, یہ سب صحیح حدیث کی کتابیں ہیں. اس کے اندر ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا تھا, وہ ایک دم ابھی اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی نئی نویلی دلہن انتظار کر رہی تھی, کسی کام کے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور واپس جا رہا تھا, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جا رہے ہو اور سفر پر ہو تو کیسے اکیلے جاتے ہو بغیر کسی تلوار کے بغیر کسی ہتھیار کے. اللہ کے رسول نے اپنی تلوار انہیں دی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ ساتھ میں لے کر جاؤ. جب گئے وہ صحابی تو دیکھا کہ ان کی نئی نویلی دلہن بیوی جو ہے وہ گھر پر کے چوکھٹ پر کھڑی ہے. بہت غصہ آیا, نئی نویلی دلہن اس کو تو سنگار سوار کر بٹھایا گیا ہوگا, اس کو تو چاہیے تھا کہ بستر پر بیٹھ دی لیکن یہ تو باہر آ کر راستے میں گلی میں کھڑی ہے. اس کو بہت غصہ, ان صحابی کو غصہ آیا اور انہوں نے نیزے سے ڈانٹا اپنی بیوی کو کہ تم یہاں کیوں آ کر کھڑی ہو. تو اس نئی نویلی دلہن نے کہا کہ اندر جا کر ماجرا دیکھو. وہ گیا, وہ صحابی گئے اندر, جا کر دیکھا تو ان کے بستر پر ایک بڑا جو ہے سانپ بیٹھا ہوا تھا. اس سانپ کو انہوں نے اپنی تلوار سے وار کیا, سانپ نے ان پر حملہ کیا. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون پہلے انتقال کرے لیکن صحابی کا بھی انتقال ہو گیا اور اس سانپ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آ کر ماجرا سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا, اور جن جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھروں کے اندر سانپ کو دیکھو تو اس سے کہو کہ یہاں سے چلے جاؤ, تین دن تک اس سے کہو, جب تین دن کے بعد بھی وہ نہ جائے تب اسے مارنا چاہیے ورنہ اس سے پہلے نہیں مارنا چاہیے. یہ اس طرح سے سانپ کی شکل میں اگر آتا ہے تو جن ہوتا ہے. اس کا ایک مشہور واقعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک مرتبہ سانپ آیا اور آپ نے اسے مار دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ سو رہے تھے تو آپ کو اٹھا کر لے گئے جنات, اور آپ آنکھ جب آپ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جنگل کے اندر آپ پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں سفید پوش لباس کے ساتھ مختلف لوگوں کی ایک مجلس سجی ہوئی ہے اور بعض ججز بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے جا کر کٹہرے پر کھڑا کر دیا گیا اور ایک لاش سامنے پڑی ہوئی اور کہا کہ تمہارے اوپر یہ مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہماری نسل کے ایک آدمی کو, ایک مخلوق کو تم نے قتل کیا ہے, تو تم پر قتل کا الزام لگتا ہے. حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا. جب کھول کر بتایا گیا تو وہ تو سام تھا. تو اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنائی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جنات اپنی اصلی شکل میں مارے جائیں تو اس کا مواخذہ ہوگا, ورنہ اگر وہ سانپ کی شکل میں آئیں اور اگر کوئی ان کو مار دے تو قتل کرنے والے پر خون کا الزام نہیں آئے گا. یہ حدیث آپ نے سنایا تو اس محفل میں سے ایک بوڑھا جن اٹھا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی اور میں نے یہ حدیث سنی ہے. یہ واقعہ کتابوں میں ہے. تو اس طرح سے جنات کی یہ اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں, انسان کی شکل میں, مختلف شکلوں میں وہ ہمارے درمیان آ سکتے ہیں. ان کی غذا کیا ہے, ان کی شکل و صورت کیا ہے, سب چیزیں بہت تفصیل سے ہیں. وہ کیا کھاتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ ہڈی کھاتے ہیں, کوئلہ کھاتے ہیں, گوبر کھاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جب تم ڈھیلا لینے بیٹھو استنجا کرنے کے لیے تو پتھر سے یا اینٹ سے استنجا کیا کرو, کوئلے سے استنجا نہ کرو, ڈھیلے ہڈی سے استنجا نہ کرو اور گوبر سے استنجا نہ کرو, اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہیں, وہ یہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ غذا رکھی. سور کی غذا ہے, کتے کی غذا ہے, ہر مخلوق کی غذا ہے, تو جنات کی غذا ہے. لیکن جنات کے مزاج کے اندر یہ گندگی ہے, وہ بسیرا کرتے ہیں گندی جگہوں پر, بلوں کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں, کھیتوں میں, کھلیان میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں, کھائیوں میں, خندقوں میں اور درختوں کے اوپر یہ بسیرا کرتے ہیں, اور بعض جگہ قبرستانوں میں, غیر آباد گھروں میں یہ بسیرا کرتے ہیں, غیر آباد مسجدوں میں یہ بسیرا کرتے ہیں. ان کی قیام گاہیں یہ سب جگہ ہیں, گھروں میں بھی یہ بسیرا کر لیتے ہیں, گھروں کی چھتوں پر بھی یہ رہتے ہیں. ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ گھروں کی چھتوں پر جن آباد رہتے ہیں, جب تم کھانا کھاتے ہو تو تمہارے کھانے میں وہ شریک ہو جاتے ہیں, جب تم بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کھاؤ تو جنات چلے جاتے ہیں, تمہارے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے, لیکن اگر تم نے پڑھنا بھول دیا تو اس وقت آ کر وہ ہاتھ ڈال کر کھا لیتے ہیں. اس پر بھی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حدیث کی کتابوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک جگہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے دعوت میں, صحابہ کا یہ معمول ہوتا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی شروعات نہیں کرتے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے, کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. لیکن اس مجلس میں دیکھا کہ ایک نوکرانی تھی اور اس کا ہاتھ پہلے بڑھا, ایسا لگتا تھا کسی نے اسے پیچھے سے پش کیا, وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائی تو آپ نے روک دیا. پھر اس کے بعد ایک بوڑھا مسافر تھا, اس کا ہاتھ بڑھا کھانے کی طرف تو آپ نے اسے روک دیا. उसके बाद आपने शुरू किया, लोगों ने बाद में पूछा कि क्यों दो लोग जब आगे बढ़े खाने के लिए तो आपने रोक दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल में वो कनीज नहीं थी जो आगे बढ़ी बल्कि शैतान का हाथ था जो आगे बढ़ा खाना खाने के लिए, वो मुसाफिर बूढ़ा नहीं था बल्कि वो जिन्नात के हाथ थे जो आगे बढ़े खाने के लिए, मैंने उनको रोक दिया और मैंने बिस्मिल्लाह कहकर जब खाना शुरू किया तो वो यहां से चले गए। तो इससे मालूम होता है कि वो बसेरा करते हैं मुसलमानों के घरों की छतों पर भी, और जब मुसलमान खाना खाते हैं और कोई भी इंसान खाना खाता है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला कहकर ना खाए तो उस खाने में शरीक हो जाते हैं। इसी तरह हदीस में ये बात है कि जब जिमा करते हैं हम बिस्तरी करते हैं उस वक्त अगर आदमी दुआ ना करे कि उस वक्त जिन्नात का अमल दखल होता है और वो भी उस मामले में शरीक हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना, ये हदीस अल्लाह के रसूल ने सिखाई है दुआ, ये दुआ अगर कोई नहीं पढ़ता तो उस अमल में भी जो है जिन्नात शरीक हो जाते हैं। तो इस तरह से जिन्नात बसेरा करते हैं घरों में भी, कब्रस्तानों में भी, मस्जिदों में भी, वीरान जगहों में भी, खेतों में, खलियानों में, गोदामों में, यहां सब वो बसेरा करते हैं। उनका यह मामला होता है कि उनको भी अल्लाह ने शरीयत का मुकल्लफ बनाया, लेकिन उनमें से कम होते हैं जो शरीयत के पाबंद होते हैं और उनमें बड़ी तादाद ऐसी है जो शरीर है, जो लोगों को अजियत देना, सताना, गुनाहों की तरफ मायल करना, ये जिन्नात का काम होता है। जो शयातीन कहलाते हैं उनका यह खास काम होता है। क्योंकि वक्त हमारा हो चुका है लेकिन दिलचस्प मौजू, इसलिए आप अगर 5 मिनट इजाजत दें तो इस मौजू को मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है ना, 5 मिनट में खत्म कर लेंगे। तो जिन्नात के सिलसिले में ये सारी चीजें, खाते क्या, रहते कहाँ हैं, कैसे हैं, शरीयत क्यों मुकल्लफ हैं, उनकी उम्रें क्या होती हैं, ये सारी मैंने बातें आपको बताती हैं। आखिर मैं सिर्फ एक दो बात अर्ज करूंगा कि वो उनका जो काम है, जो वजीफे हैं, उस पर किताबों में सफहात पर सफहात लिखे गए हैं कि वो क्या क्या करते हैं। वो इंसानों को सताना, इंसानों को बरगलाना, इंसानों को बहकाना उनका काम है, अजियत देना, चीजों को घुमा देना, घरों में मुख्तलिफ जगह से आग लगा देना और किसी को गिरा देना, किसी की हड्डी तोड़ देना, किसी की पसली तोड़ देना, ये भी उनका काम होता है। दो दोस्त मोहब्बत से रहते हो तो उनके दरमियान तफरीक पैदा कर देना, एक अच्छा ताजिर दयानतदार ताजिर है तो ताजिर और ग्राहक के दरमियान दूरी पैदा कर देना, दिलों के अंदर वसवसे पैदा करना, शकूक पैदा करना, वहम पैदा करना, मियां बीवी के दरमियान रखने पैदा करना, जिनसी अमल में लज्जत के बगैर खत्म कर देना और जिनसी अमल से गोया के लोगों को मुनहरिफ कर देना, बेरगबत कर देना, यह भी उसके कामों में से एक काम है। और बिलखसूस ख्वाबों में आना और ख्वाब में आकर जो घनावने और डरावने ख्वाब होते हैं, जिसमें डरावे के ख्वाब होते हैं, तख्वीफ के ख्वाब होते हैं, आकर वो खौफ दिलाने वाले ख्वाब, ये सब शैतान के अमल दखल होते हैं। शैतान बहुत तरीके से इंसानों को सताता है, गंदे लोगों पर वो आसेब की शक्ल में हाजिर हो जाता है और नेक लोगों को वो सताता है। नेक लोगों को सताने की कई शक्लें हैं, उनको नमाज पढ़ते वक्त बेकरार कर देना, उन पर सुएं चुभोना, उनको मार लगना। और आपको ये मताज्जुब होगा, ये सब वाकयात मैंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़े हैं बल्कि मैं ऐसे कई लोगों के नाम अपने अपने ग्रुप में, अपने हल्के में से मैं बता सकता हूँ, अपने जान पहचान के लोगों में से कई लोगों के ऐसे गोया के तजुर्बात होते हैं कि किसी को किसी ने कुछ कर दिया, किसी को चुबाया, किसी को फलां होता है। ये एक अजीब दुनिया है, जिन्नात की दुनिया और जादू की दुनिया और उसमें जो रूहानी दुआएं की दुनिया है, वो एक अजीब दुनिया है। बहरहाल इसका एक वजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिन्नात का अमल दखल है, वो सताते हैं, वो बहकाते हैं, वो गुमराह करते हैं, और उसका क्या तोड़ करना चाहिए ये भी जिक्र है। आखिर में एक वाकया सुनाता हूं, इसे तलबीस इबलीस नाम की जो किताब इमाम इब्न कय्यिम जौदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बड़ी प्यारी किताब, उसमें बताया कि किस तरह से जिन्नात आकर वसवसे डालते हैं और किस तरह मोमिनों को गुमराह करते हैं। ये बनी इसराइल के जमाने का एक वाकया अल्लाह के रसूल ने सुनाया, उसमें यह है कि एक आबिद था जो बनी इसराइल का था, वो अपने सौमे में, सौमा कहते हैं इबादतगाह को, जैसे जिक्र खाना कहते हैं हमारे पास, सौमे में वो रहता था, इबादत करता था। ऐसा हुआ कि उस बस्ती के अंदर 3 भाई थे और एक बहन थी, तीनों भाई को किसी काम से घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। अब तो अपनी बहन को कहां छोड़कर जाएं ये सोचते रहे, तो आखिर में ये तय हुआ, उन तीनों भाइयों ने ये सोचा कि वो जो सौमे के अंदर जो आबिद इबादत करता है वही एक ऐसा आदमी है जिसके पास हम छोड़कर जा सकते हैं अमानतदारी के साथ, हमारी बहन के साथ, गोया कि उसकी हिफाजत करेगा। उन्होंने तय किया और अपनी बहन को उसके हवाले किया। जब जाकर छोड़ने लगे तो बहुत अपने तखवे का इजहार किया, कहने लगा हरगिज ये नहीं हो सकता, मैं कैसे उस लड़की को रख ले सकता हूं, मेरे बस की ये बात नहीं है। लेकिन जब ने मिन्नत समाजत की तो शैतान ने उसके दिल में बात डाली कि तुम तो बड़े नेक आदमी हो, तुम्हें अपनी नेकी पर एतिमाद नहीं है, ये तो इंसानी खिदमत का काम है, इस लड़की का अगर अकेला रहेगी तो इसका कोई मामला गड़बड़ हो जाएगा, लिहाजा इसको रख लो। तो उस आबिद ने कहा कि अच्छा मैं तो अपने गिरजा घर में नहीं रख सकता, सामने के घर में तुम इसे रख दो। और सामने एक झोंपड़ी थी, वहां उसकी बहन को छोड़कर वो तीनों भाई चले गए। अब ये है कि ये गिरजा घर में इबादत करता था, सौमे में खूब इबादत करता था, जब अपना खाना बनाता तो उस खाने को लाकर अपने सीढ़ियों पर रखता और दरवाजा बंद कर लेता और आवाज देते था। وہ لڑکی آتی گلی کراس کر کے اور سیڑھیوں سے کھانا لے کر جاتی تھی. تو اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں آ کر یہ بات ڈالی کہ تم بڑے عابد ہو, متقی ہو, یہ کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جب انسانوں کی خدمت کرنی ہے تو بھلے طریقے سے کرو, یہ کون سا روکھا طریقہ ہے کہ تم نے اپنی سیڑھیوں پر کھانا رکھ دیا اور ایک لڑکی آ کر اپنے تمہارے گھر تک آ کر لے جائے. تمہارا یہ کام تو اچھا ہوتا, نیکی کا کام ہوتا کہ تم اس توشے کو لے جا کر اس کی سیڑھیوں پر رکھ دو. لہٰذا وہ عابد اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ کرنے لگا, اس توشے کو لے جا کر لڑکی کے گھر میں رکھ دیتا تھا. اس کے بعد شیطان نے کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم عابد ہو, زاہد ہو, متقی ہو, دین کے پرستار ہو, تم ایک لڑکی جو تمہارے قریب میں رہتی ہے اسے تم دین کی بات نہیں بتاؤ گے, تم دائی ہو, تمہارا تو یہ فریضہ ہے کہ اسے اخلاق کی باتیں, دین کی باتیں سناؤ. تو اس کے بعد وہ کرنے یہ لگا کہ اس کی سیڑھیوں میں بیٹھتا, وہ وہاں کی سیڑھیوں میں بیٹھتی اور اسے کچھ دین کی باتیں بتاتا. پھر شیطان نے آ کر اسے یہ سمجھایا کہ اگر اس طرح سے تم بیٹھ کر بات کرو گے تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, تمہارے تخوے کا جو ہے پورا لبادہ نکل جائے گا. لہذا تم یہ کرو کہ لڑکی اندر رہنے دو گھر کے اندر, تم اس کی سیڑھی میں جا کر بیٹھا اور اس سے بات کرو, اس سے دل کے اندر انسیت پیدا کرو, اکیلی بیچاری ہے. تو وہ جا کر اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بات کرنے لگا اور شیطان نے آگے بڑھایا. ایک دن وہ اندر داخل ہوا, اس لڑکی کو چوما, اس کے ساتھ ہم بستری کی اور اس کے نتیجے میں ولد الزنا, ایک لڑکا پیدا ہو گیا. اب گھبرا گیا کہ کیا کیا جائے, اس غلط کام کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہو گیا. شیطان نے پھر آ کر کہا ایسا کرو, بھائیوں کے آنے سے پہلے اس بچے کا گلا مروڑ کر ختم کر دو. تو اس نے عابد نے کیا کہ گلا مروڑا اور اس کو وہاں دفن کر دیا, اسی جھونپڑی کے اندر اس بچے کو دفن کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آ کر شیطان نے دل کے اندر یہ خیال ڈالا کہ تم نے تو بہت کمال کا کام کیا, لیکن کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ بہن اپنے بھائیوں کو تو صحیح صحیح واقعہ سنا دے گی, جب اسے پوچھیں گے اس کی صورت اور کیفیت کو دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا. تو لہٰذا تم یہ کرو کہ اس بہن کو بھی قتل کر دو. اس بہن کو بھی اس نے قتل کر دیا اور اس کی بھی اس جھونپڑی کے اندر اس کو دفن کر دیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد بھائی آئے تو اپنے گرجا گھر کے سامنے اس نے قبر بنائی اور بتایا کہ تمہاری بہن بیمار ہو گئی, میں نے کچھ دوا دارو کیا لیکن وہ بچ نہیں سکی, وہ موت کا لقمہ بن گئی اور مر گئی, میں نے اسے دفن کر دیا. وہ بھی رونے لگا, تینوں بھائی کھڑے ہو کر رونے لگے, کچھ فاتحہ درود انہوں نے پڑھا ہوگا. اس کے بعد روتے پلاتے گھر چلے گئے, اپنی بہن کو وہ کھو گئے. اس کے بعد جب گھر جا کر سو گئے تو شیطان پھر خواب میں بڑے بھائی کو آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ تمہاری بہن جو ہے کسی مرض کے اندر مبتلا ہو کر مر گئی؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہوا ہے. بھائی پریشان ہو کر اٹھا, دوسرے بھائی کے خواب میں بھی یہی آیا, تیسرے بھائی کے خواب میں بھی آیا. پہلے تو بڑے بھائی نے سوچا کہ یہ غلط خیال ہے, یہ بیکار کا خواب ہے, لیکن جب دونوں بھائیوں نے یہی خواب دیکھا تو اب ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا. وہ گئے اور کہا اس عابد کو جا کر پکڑا اور شیطان نے بتایا کہ خبر اصلی خبر وہ نہیں ہے, بلکہ اصلی خبر تو اندر ہے, جھونپڑی کے اندر ہے. جب تینوں بھائی گئے جھونپڑی کو کھودا تو دیکھا کہ ان کی پیاری بہن بھی اور اس پیاری بہن سے پیدا ہونے والا ایک معصوم نو مولود بچہ بھی مرے پڑے ہوئے ہیں. جب دیکھا تو اس طرح سے جب معاملہ ہوا تو اس عابد کو پولیس کے حوالے کیا گیا اور اس عابد کو آخر کار وہاں کے بادشاہ نے سولی کی سزا دی, پھانسی کی سزا دے دی, سنا دی گئی. اب پھانسی کے پھندے پر جب چڑھایا جانے لگا تب یہاں ایک بزرگ آدمی آیا اور آ کر کہا کہ تم کو اب موت کا ڈر ہے؟ کہا کیا بالکل, میں نے بہت غلط کام کر دیا, تم کو اس سے بچنے کی کوئی سازش بتاؤں, ترکیب بتاؤں؟ کہا اس عابد نے مجھے کوئی ترکیب بتاؤ. اس بوڑھے نے کہا کہ تم خدا کا کفر کرو, تم کو میں بچا لوں گا. اس عابد نے خدا کا کفر کیا تو یہ کہہ کر بھاگنے لگا کہ میں شیطان ہوں, مجھے خدا تعالیٰ کا ڈر ہے, میں تم کو خدا کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا. آخر کار اسے سولی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. یہ پورا واقعہ اس کی سند اور اس کی صحت میں مت جائیے, اگر یہ حکایت بھی ہو تو اس پوری حکایت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کیسے شیطان گمراہ کرتا ہے. عام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, ارے بھائی نماز نہ پڑھو, نوجوانوں کو کہتا ہے ارے سنیما دیکھو, لیکن جو لوگ نیک بنتے ہیں, زاہد بنتے ہیں, ان کو زہد کے راستے سے آ کر کے اس طرح سے جنات اور شیاطین گمراہ کرتے ہیں. اس پورے واقعے کے اندر تفصیل سے سمجھایا کہ کس طرح سے دلوں کے اندر وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے, آدمی پاک صاف رہے, شیاطین جنات نہیں آتے. ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے, اٹھتے ہوئے اللہ کی پناہ ہے, سفر میں پہنچے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھیں, آپ قرآن شروع کرتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگے, کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر کھائیں, بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے دعا پڑھ کر کریں, تو ان سب مرحلوں میں شیطان اور جنات کا عمل دخل نہیں ہوتا, آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اس طرح سے اللہ کے رسول نے کہا بلوں میں پیشاب نہ کریں, جھاڑوں کی سوراخ میں پیشاب نہ کریں, درخت کے نیچے پیشاب نہ کریں, اس لیے کہ جنات کی قیام کی جگہ ہے, اگر پیشاب کیا گیا تو جنات اوپر سوار ہو جاتی ہیں اور جنات ستانے لگتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے بہت سے طریقے بتائے, غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ملاقات نہ ہو, یہاں بھی جنات اور شیاطین تم کو ورغلائیں گے. تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بتایا گیا کہ جنات اور شیاطین کے وسوسوں سے, ان کے فتنوں سے, ان کی کارستانیوں سے, ان کے ستانے سے, ان کے گمراہ کرنے سے بچنے کے بیشتر طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، بشرطے کہ ہم انہیں پڑھیں، انہیں سمجھیں، ان کا استعمال کریں. انہیں کچھ باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں کہ آج آپ کی زیادہ وقت میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہنا پروردگار، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جتنے اچھے پہلوؤں کا ذکر آیا ہے اس پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے ایسے پہلو آئے جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دلوں میں پیدا فرما. قرآن مجید کو سن کر جب ہم اپنے گھروں کی طرف، اپنے معاشرے کی طرف پلٹیں تو ہمیں دائی بننے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے ڈرانے کی توفیق عطا فرما. شیاطین اور جنات کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما، ان کے ستانے سے ہماری حفاظت فرما، ان کے ورغلانے سے ہماری حفاظت فرما. شیاطین اور جنات کے عمل دخل سے ہماری زندگیوں کو پاک صاف فرما. ہمیں زندگی میں طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تیری پناہ ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما. بار الہام تیری پناہ چاہتے ہیں تو ہمیں عافیت عطا فرما. ہمیں تو اے پروردگار پناہ نصیب فرما تاکہ ہم جنات و شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے دخل اندازی سے محفوظ رہ سکیں. اے پروردگار